الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کی دنیا نعمتوں سے بھری ہوئی دنیا ہے. آسانی, راحت, عیش و عشرت کی تمام چیزیں آج دنیا میں موجود ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ پچھلے زمانے میں جن چیزوں کا خیال, جن چیزوں کا تصور پچھلے لوگوں کو نہ ہوا, آج ایسی تمام چیزیں دنیا میں موجود ہیں. انسانوں کا سفر اتنا آسان بنا, مکان کیسے عمدہ بنے, گاڑیاں کیسی اچھی ہو گئی, راستے کتنے بہترین بن گئے, لباس کتنا نرم ہو گیا, کھانے پینے کی چیزیں دسترخوان پر کس قدر سجنے لگی. یہ تمام چیزوں کو اگر ہم آج کے اس دور میں دیکھیں تو آج کی دنیا پچھلے تمام دور سے کہیں زیادہ راحت کی دنیا, آشائش کی دنیا, عیش و عشرت کی دنیا, لذت کی دنیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں. گویا انسان کے جسم کو آسانی پہنچانے والی, راحت پہنچانے والی, انسان کے جسم کو سہولت پہنچانے والی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ تمام چیزیں آج موجود ہیں. مگر یہ حقیقت ہے, یہ سچائی ہے کہ آج کی جو دنیا جتنی پریشان ہے اتنی پریشان کبھی نہیں رہی. پوری دنیا پر آپ ایک نگاہ ڈالیں, چاہے اسلامی ممالک کو دیکھیں یا آپ یورپین ممالک کو دیکھیں, امریکہ, لندن, افریقہ کو دیکھیں یا ہمارے اس ملک اور ملک کے اطراف میں بسنے والے دوسرے علاقے, ان تمام کو دیکھیں, گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان کے نیچے بسنے والے تمام ممالک, ہر علاقہ, ہر شہر, ہر خطہ, ہر خاندان آج کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. کیا اس پریشانی کی وجہ کیا ہے اور اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ ہر انسان پریشان, زیادہ تر جو پریشانی ہے اس کی بنیاد یہ کہ دنیا کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا, دنیا سے ہمارا دل اٹک گیا, دنیا کی چیزوں میں ہمارا دل رچ اور بس گیا, یوں کہیے ہم دنیا کے دل دادا ہو گئے. اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت اور دنیا کا تعارف اور دنیا کا اور خان اور دنیا کا انٹروڈکشن اللہ نے ایک عجیب لفظ سے کیا ہے. ذرا لطیفے کے طور پہ آپ سمجھیے گا کہ اللہ نے یہ پوری دنیا جو آسمان اور آسمان کے ستارے اور چمکتے ہوئے چاند اور سورج اور لہلہاتے ہوئے درخت اور بہتے ہوئے دریا اور چہچہاتی ہوئی چڑیائیں ان تمام کو سامنے رکھ کر اللہ نے اس دنیا کی جو ایک حقیقت اس کی سچائی بیان کی ہے ایک لفظ میں اللہ نے بیان کر دیا من حیات الدنیا الا متاع الغرور. اے میرے بندے یہ دنیا اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکے کی پونجی ہے. انسان کسی چیز سے دھوکا کھاتا ہے. جس طرح آپ ہائی وے پر سفر کرتے ہیں, دھوپ تیز ہو, آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں, دور آپ کی نگاہ سڑک پہ جاتی ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سڑک کے اوپر پانی گرا ہوا ہے. جیسے جیسے آپ راستہ طے کرتے ہیں آپ کو اپنا دھوکہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدھے کلومیٹر پہلے سے میں جو پانی سمجھ رہا تھا کہ سڑک کے اوپر پانی ہے وہ پانی نہیں ہے, یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ تھا. جس طرح ایک سڑک پہ چلنے والا ایک آنکھوں کے دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے, اسی طرح دنیا میں زندگی گزارنے والا انسان دنیا کی عیش و عشرت, دنیا کی چمک دمک, دنیا کی مہک کو دیکھ کر دھوکے میں پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. متاع کا لفظ استعمال کیا ہے عربی زبان کے ایک بہت بڑے ماہر ادیب اور عربی ڈکشنری کے بہت بڑے رائٹر جن کا نام علامہ اسماعی ہے. علامہ اسماعی یہ قرآن اور حدیث کے الگ الگ ورڈز, اس کے الگ الگ الفاظ, اس کے الگ الگ لفظوں کا معنی لکھا کرتے تھے اور عربی ڈکشنری وہ تیار کر رہے تھے تو انہوں نے قرآن کریم میں دیکھا کہ دنیا کو اللہ نے متاع غرور کہا ہے, دنیا کو اللہ نے متاع کہا ہے, تو اس متاع کا اصل معنی کیا ہے؟ ایسا معنی جس دنیا کی حقیقت کو ظاہر کر دے. اللہ نے متاع کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے سوچا کہ اس زمانے میں شہر کے مقابلے میں, قصبے کے مقابلے میں دیہات کے اندر جو پرانی عورتیں ہوا کرتی تھیں تو دیہات میں اصل زبان بولی جاتی تھی, دیہات میں اصل زبان بولی جاتی تھی. تو علامہ اسماعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہر سے ایک دیہات میں گئے اور ایک جھوپڑی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے. تو دیکھا کہ ایک گھر ہے جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. بچہ باہر نکلا اور رونے لگا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں آئی تو ماں اس کی کسی ضرورت سے باہر گئی تھی, کسی کام سے باہر گئی تھی, اور اس وقت اس کی ماں نے چولہے کے پاس کھانا بنایا تھا اور چولہے کو صاف کرنے کے لیے جو چھوٹا سا کپڑا عورتیں رکھتی تھی جس کو چیتھڑا کہا جاتا ہے, جس کو صافی کہا جاتا ہے, وہ صافی اور وہ کپڑا اور وہ چیتھڑا جو چولہے کو صاف کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے وہ نہایت معمولی پھٹا چیٹا نہایت گندا ہوا کرتا ہے. تو چھوٹا سا بچہ اپنے گھر میں تھا, ماں باہر چلی گئی, اتنے میں ایک چتکبڑا کتا, لال اور سفید یا لال اور کالا کتا, چتکبڑا کتا گھر کے اندر آیا اور آنے کے بعد چولہے کے پاس پہنچا اور اس نے اسی چیتھڑے کو اور اسی پھٹے پرانے کپڑے کو اس کتے نے اٹھایا اور اٹھا کر لے کر بھاگا. بچہ کتے سے ڈر گیا اور ڈر کر رونے لگا. جب اس کی ماں آئی, علامہ اسماعی دیکھ رہے تھے کہ اس بچے کے گھر سے کتا اپنے منہ میں ایک چیتھڑا لے کر, ایک گندا سا کپڑا لے کر باہر نکلا ہے. جب وہ عورت اندر آئی اور بیٹے کو روتا ہوا دیکھا اور پوچھا کہ بیٹا تو کیوں روتا ہے, تو بیٹے نے کہا کہ امی جا الرقیم واخذ المتع وعلى السطع. اے امی, ایک چت کبڑا کتا آیا تھا اور وہ چیتھڑا لے کر چلا گیا, اور سامنے جو چیلا ہے اس چیلے پر جا کر بیٹھ گیا, تو اس بچے نے اس چیتھڑے کے لیے, اس صافی کے لیے, اس گندے کپڑے کے لیے لفظ متاع استعمال کیا. جب علامہ اسماعی نے اس دیہاتی بچے کے زبان سے لفظ متاع کو سنا کہ لفظ متاع اس بچے نے اس چیتھڑے کے لیے استعمال کیا, تو علامہ اسماعیلی کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے دنیا کو جو متاع کہا ہے اس متاع کا معنی میرے سامنے اب ظاہر ہو گیا کہ متاع کا معنی ہے ایک چیتھڑا, ایک گندا سا کپڑا, ایک ایسا کپڑا جو گندا خراب ہو. تو گویا گندے کپڑے کو, چیتھڑے کپڑے کو عربی زبان میں متاع کہتے ہیں. اسی متاع کو اللہ نے قرآن میں استعمال کر کے بتا دیا کہ دنیا کی حقیقت میری نگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے ایک عورت کی نگاہ میں چولہے صاف کرنے والا کپڑا اس کی جو قدر ہوا کرتی ہے وہی قدر ہماری نگاہ میں اس پوری دنیا کی ہے. جب اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں چیتھڑے سے زیادہ نہیں ہے, اسی دنیا سے ہمارا دل لگا, اسی دنیا میں ہمارا دل اٹکا, اسی دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھا, اسی دنیا کی عیش و عشرت کی چیزوں میں ہمارا ذہن و دماغ لگ گیا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ انسان پریشان ہو گیا. آج کی دنیا جو پریشان ہے اس پریشانی کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل دنیا سے لگ گیا. اب یہ خیال آنے لگا کہ کون سی چیز ہے جو میرے پاس آ جائے. آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کا اسٹینڈرڈ بلند ہو جائے, پریشانی کی بنیاد. ہر انسان یہ چاہتا ہے میں جس لیول پر ہوں مال کے اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے, بزنس کے اعتبار سے, میں جس لیول پر ہوں میرا لیول اونچا ہو جائے, میرا اسٹینڈرڈ بلند ہو جائے. اب اسی اسٹینڈرڈ کو بلند کرنے کے لیے انسان طرح طرح کے راستے اپناتا ہے, طرح طرح کے راستے اپناتا ہے, اور جب وہ کامیاب نہیں ہوتا یا راستے اپنا لیتا ہے اور اس راستے میں طرح طرح کے کانٹے اور طرح طرح کے ڈپریشن اور طرح طرح کے ٹینشن آتے ہیں, تو بھی انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے. انسان کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے, جتنا دیا ہے, اس سے کم اگر اپنا اسٹینڈرڈ ہمیشہ رکھے گا, یہ بزرگوں کا اصول ہے کہ اللہ نے جتنا ہمیں دیا ہے اس دینے کے مقابلے میں ہمارا اسٹینڈرڈ اگر ہم اپنا نیچا رکھیں گے تو ہم کبھی پریشان نہیں ہوں گے. تو پریشانی کی بنیاد ہر انسان کی یہ سوچ کہ ہمارا اسٹینڈرڈ لائف بہت اونچا ہو جائے. نمبر دو, ہر انسان کے پریشان ہونے کی بنیادی وجہ ذہن کے اندر مقابلہ آ رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں فلاں کا بنگلہ ایسا تو مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے, فلاں کی گاڑی ایسی تو میرے پاس بھی ایسی, فلاں کے بزنس اتنے بڑھ گئے تو میرے بھی بڑھنے چاہیے. دوسروں کی دولت, دوسروں کی ترقی, دوسروں کا اسٹینڈرڈ اونچا, اسے دیکھ کر ہمارے دل میں یہی خیال آیا تو انسان اس کے لیے پلاننگ بناتا ہے, راستے اپناتا ہے, کوششیں کرتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پریشان رہتا ہے. تو پریشانی کی بنیاد اپنے اسٹینڈرڈ کو ہمیشہ اونچا کرنا چاہتا ہے. نمبر دو, انسان ہمیشہ مقابلہ آرائی کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. اور نمبر تین, پریشانی کی بنیاد گناہوں میں مبتلا ہونا. جہاں گناہ ہوگا اس گناہ کے ہوتے ہوئے انسان چین اور سکون کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا. دنیا میں انسان جب پھنس جاتا ہے, دو تین میں اسٹوری آپ کو سناتا ہوں کہ جب انسان دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. خلفائے راشدین کا زمانہ گزر گیا. خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد خلفائے بنو عباسیہ, بنو امیہ کا دور شروع ہوا. پہلی حکومت خاندان کی, خاندان بنو امیہ کی, اس کے بعد حکومت خاندان بنو عباسیہ کی. خاندان بنو امیہ میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام سلیمان ابن عبد الملک ہے. یہ سلیمان عبد الملک خلفائے راشدین کے زمانے سے بہت دور کا نہیں ہے بلکہ قریبی زمانے کا ہے, مگر اس بادشاہ نے یہ سوچا کہ عیش و عشرت کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں, عیش اور راحت کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہے, من چاہی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں, اسے ہمیں پورا کرنا چاہیے. عجیب بات ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر مہینے میں وہ چار شادیاں کیا کرتا ہے. شادی کی چار شادی, اسے طلاق لے دی, بادشاہت تھی, دولت تھی, عیش و عشرت کی تمام چیزیں تھی. نتیجہ کیا ہوا, 35 سال کی زندگی میں اس کی موت آ گئی. 35 سال کی زندگی میں اس کی موت آئی. جب اس کی لاش کو قبر میں رکھا گیا, عیش و عشرت کی بنیاد پہ سزا دیکھی, جب اس کی لاش کو قبر میں رکھا گیا، قبر میں جب رکھا گیا تو ان کے قبر کے کنارے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے. جیسے ہی قبر کو رکھا، لاش کو رکھا، قبر میں اس کی لاش ہلنے لگی، حرکت کرنے لگی، تو سلیمان ابن عبد الملک کا بیٹا جو کھڑا تھا اس نے آواز لگائی، میرے باپ زندہ ہیں، میرے باپ کو جلدی باہر نکالو. عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا نہیں نہیں، عجل العقوبہ، تیرے باپ نے جو عیش کی زندگی گزاری، تیرے باپ نے جو عشرت کی زندگی گزاری، عیاشی کی زندگی گزاری، گناہوں کی زندگی گزاری، ایسی زندگی گزاری جس سے پہلے آج تک کسی بادشاہ نے، کسی وزیر نے، کسی امیر نے ایسی زندگی نہیں گزاری، اس کی سزا تیرے والد کو قبر میں شروع ہو چکی ہے. کہا نہیں نہیں، میرے باپ کو نکالو. فرمایا اس کے چہرے کو کھولو. جب چہرہ کھولا تو دیکھا چہرہ سیاہ ہو چکا اور چہرہ قبلے سے پھر چکا تھا. یقین ہو گیا کہ دنیا پر مر مٹنے والے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے والے، دنیا کی زندگی کو ہی بہتر سمجھنے والے، عیش و عشرت کی زندگی کو اپنانے والے، بیت المال کے مال کو اپنا سمجھ کر غلط طریقے سے استعمال کرنے والے، اس کی سزا اللہ نے دنیا میں دکھا دی. اسی خاندان کا ایک شخص جس کا نام ولید ابن عبد الملک ہے، یہ ذرا کچھ ٹھیک سا تھا مگر پھر بھی اس کا راستہ غلط تھا، اور دنیا اور دنیا کی دولت کو ہی اس نے سب کچھ سمجھا کہ میرے پاس دولت ہے اور مجھے دولت میں آگے بڑھنا ہے. ولید ابن عبد الملک نے ایک دفعہ اعلان کر دیا کہ آج فلاں دن ہماری خوشیوں کا دن ہے، فلاں دن ہماری خوشی کا دن ہے، اس دن میں کوئی میرے شاہی دربار پر نہ آئے، ملک کا کوئی کام لے کر میرے دربار میں کوئی نہ آئے، اس دن میرا دربار بند رہے گا، میرا دربار بند رہے گا، میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ عیش و عشرت کی انتہا کروں گا. جو عیش کے سامان ہو سکتے ہیں، جو عشرت کے سامان ہو سکتے ہیں، جو نفسانی خواہشات کی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ سب میں کر سکتا ہوں، میرے پاس سہولت ہے. لہذا اس نے اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو میرے شاہی دربار بند رہے گا، کوئی وزیر، کوئی امیر اور کوئی شخص کوئی فریاد لے کر نہ آئے. تاریخ میں لکھا ہے اس کی بیوی جس کا نام خبابہ تھا، اس کی عورت کا نام خبابہ تھا، اس نے ایک بہترین سا، پورے ملک سے بہترین اور خوبصورت اور میٹھا انگور اس نے منگایا. اس نے کہا کہ آج ہمارے لیے یہ ہیپی ڈے ہے، یہ خوشی کا دن ہے، لہذا میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو یہ انگور کا ایک دانہ کھلاؤں گا. اللہ کی پکڑ دیکھیں، اس نے دانہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی بیوی خبابہ کے منہ میں رکھا. کھانے کی جو نلی ہے، اس کھانے کی نلی میں جانے کے بجائے جو سانس کی نلی ہے، اس سانس کی نلی میں وہ انگور کا دانہ جا کر پھنس گیا. اب وہ تڑپنے لگی. اس زمانے میں کوئی ایسا علاج نہیں تھا، کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ انگور کے اس پھنسے ہوئے دانے کو کوئی نکال سکے. وہ تین دن تک تڑپتی رہی اور تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دیا. ولید ابن عبد الملک نے اپنی بیوی کی اس بیتابی کی موت کو دیکھ کر اس پر اتنا غم ہوا کہ ہفتے بھر وہ غم میں مبتلا رہا اور اسی غم میں اس کا بھی انتقال ہو گیا. پروردگار نے دنیا میں ایسی مثالیں قائم کی ہے کہ انسان اگر دنیا کی دولت کو، عیش و عشرت کو، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، حلال و حرام کو چھوڑتا ہے، تو پروردگار کبھی کبھی تڑپا تڑپا کر اسے موت دیتے ہیں تاکہ آنے والی دنیا دیکھ لے کہ اللہ اگر دنیا میں ہی سزا دینا چاہے تو کس طرح سزا دے سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں، زندگی گزارنا ہے شریعت کے مطابق. تو اللہ رب العزت نے ایک مقام میں فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ آیت بتا کر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ دنیا کے دھوکے میں مت پڑنا، دنیا کی دولت میں مت پڑنا، عیش و عشرت میں مت پڑنا، بلکہ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو انسان، جو ایمان والا نیک اور صالح اچھی زندگی گزارنا چاہے، من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے، اللہ کی اطاعت کرے، حلال و حرام سے بچے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، سنت پر کے راہ پہ اپنے آپ کو چلائے، من عامل صالحا من ذکر او انثى، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، نتیجہ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے بہترین پاکیزہ چین و سکون راحت و عافیت کی زندگی اسے ہم عطا کریں گے۔ پروردگار نے عافیت کی زندگی، سکون کی زندگی، راحت کی زندگی، اطمینان کی زندگی کا راستہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں بتا دیا ہے۔ جب انسان دنیا کی چیزوں پہ نگاہ ڈالتا ہے اور اپنے اسٹینڈرڈ کو بلند کرنا چاہتا ہے، مقابلہ آرائی پہ آتا ہے، گناہ میں وہ نڈر ہو جاتا ہے، پھر کبھی کبھی انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں مال کہاں سے حاصل کر رہا ہوں، میں مال کس طرح سے حاصل کر رہا ہوں، مال کیسے مجھے حاصل کرنا چاہیے۔ مال کو بڑھانے کے لیے انسان جب دیکھتا ہے کہ جو مال مجھے بڑھانا ہے، جس بزنس کو بڑھانا ہے، جس کاروبار کو بڑھانا ہے، اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے انسان طرح طرح کے ناجائز حرام ہیلے اور راستے اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان بینک کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور وہاں سودی پیسہ لے کر، سود کے قرضے لے کر اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے دسترخوان کو، اپنے بستر کو، اپنے اس کپڑے کو وہ لعنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ یہ کیوں، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ ہمیں اسٹینڈرڈ کو بلند کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حلال و حرام سے بچنے والوں کی مثال دیکھیے، کیسے کیسے اللہ کے بندے گزرے ہیں، کسی کا ایک پیسہ حرام میرے پاس آ جائے یہ گوارا نہیں تھا۔ مگر میرے دوستوں میں ایک عجیب مثال دیتا ہوں آپ کو، چند دن پہلے ہی میں نے یہ واقعہ پڑھا تو وہ حدیث مجھے یاد آ گئی کہ انسان کا دل پرندے کے پر کی طرح ہے۔ پرندہ کا پر جب کسی میدان میں ہوتا ہے تو ہواؤں سے کبھی پر کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اسے ایک حال پہ قرار نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے انسان کے دل کا حال ہے، کبھی اس میں نیکی کا جذبہ رہتا ہے اور کبھی کبھی اس میں معصیت اور گناہ کا جذبہ آ جاتا ہے۔ بڑی عجیب دردناک مثال ہے، میں پڑھا تو میں حیران ہو گیا۔ عبد الرحمن نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس ایک شخص آیا جس کے حالات اچھے تھے، اس نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں اور فلاں علاقے کی جو زمین ہے وہ زمین بالکل خالی ہے، وہ زمین آپ میرے نام پہ الاٹ کر دیں۔ اس زمانے میں بادشاہوں کو اختیارات ہوتے تھے، جس کو چاہا جو زمین کا حصہ اس کے نام پہ الاٹ کر دیا۔ اب یہ بندہ گیا اور اس نے اس زمین کی کھدائی کی، زمین کی کھدائی کرتے ہوئے اسے اس زمین کے اندر سے 50,000 دینار ملے، 50,000 دینار۔ اب دیکھیے دیانتداری اور دل کے اچھے ہونے کا حال، 50,000 دینار لیا، ضرورت مند تھا، لے سکتا تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، مگر وہ 50,000 دینار لے کر عبد الرحمن نام بادشاہ کے پاس پہنچا، اس کو واپس کیا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ زمین میں نے تجھے دے دی، زمین کا اوپر بھی تیرا، زمین کا نیچے بھی تیرا، لہذا نیچے سے کچھ نکلا تو وہ تیرا۔ کہ نہیں بادشاہ، میں نے تو زمین مانگی ہے، مجھے تو زمین کے اوپر سے کچھ اناج اور غلے اگانے ہیں، یہ زمین کے اندر کا خزانہ یہ آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تجھے دیتا ہوں۔ کہا نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ بادشاہ کو اس کا یہ استغنا، بادشاہ کو اس کی بے نیازی بڑی پسند آئی اور بادشاہ کے دربار سے شدہ شدہ اس کی تعریف ہونے لگی۔ کچھ زمانے کے بعد وہی بندہ 25 دینار، کہاں 50,000 دینار، وہی بندہ 25 دینار کے چوری میں پکڑا گیا، 25 دینار کے چوری میں پکڑا گیا، اور وہ چور بن کر اسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو بادشاہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اسی نے چوری کی ہوگی، مگر جب آفیسر نے بتایا اور اس نے اقرار کیا تو بادشاہ حیران ہو گیا، اور حیران ہونے کے بعد کہا کہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ جب تجھے 50,000 دینار تجھے زمین سے ملے تھے، تیری زمین سے ملا تھا، میں واپس کر رہا تھا، تیری بے نیازی کا حال یہ تھا، تیری استغنائیت کا حال یہ تھا کہ تُو نے زبردستی واپس کیا تھا مجھے، اور آج تُو 25 دینار کی چوری میں پکڑا گیا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اس وقت میرے دل کا حال اچھا تھا، اس وقت میرے دل کا حال اچھا تھا، اب میرے دل کا حال خراب ہو گیا، میرے دل میں تھوڑا سا، میرے گھر میں تھوڑی سی کمی ہو رہی تھی، مال کی کمی میں محسوس کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میرے گھر میں مال کی کمی ہو رہی ہے، یہ کمی زیادہ نہ ہو، اس لیے میں نے پڑوس کے گھر سے 25 دینار کی چوری کر لی۔ آپ اندازہ لگائیں انسان کے دل کا حال اچھا ہوتا ہے تو اپنے مال سے کس طرح اپنے دامن کو بچاتا ہے، اور دل کا حال جب خراب ہوتا ہے تو انسان کبھی کبھی کیسے ذلت والے کام میں پڑ جاتا ہے۔ ایک اور مثال سنیے گا، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ۔ حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، حدیث پر بڑی گہری نظر تھی، اور وہ حکیم تھے، طبیب تھے، دوائیں دیتے تھے۔ جوانی کا وقت تھا، جوانی کا وقت تھا تو ایک خاتون، ایک عورت آئی برقعے میں، اور اس نے اپنا ہاتھ دکھایا، اور ہاتھ دکھانے کے بعد اس نے اپنا چہرہ کھول دیا، اپنے غلط ارادے سے اس نے چہرہ کھول دیا۔ حکیم ترمذی نے فوراً اپنی نگاہ جھکا لی اور ایک دم سے اللہ کے سامنے رو پڑے، ایک دم سے رو پڑے، میرے اللہ میری آزمائش نہ لیجیے، میرا امتحان نہ لیجیے، میں میرے تقوی کا امتحان نہ لیجیے، ایک دم کانپ گئے، رونے لگے۔ تو عورت سمجھ گئی یہ بندہ میرے دام میں نہیں آئے گا، لہذا وہ چلی گئی۔ جوانی کا یہ واقعہ، جب بڑھاپا آیا، تہجد کا وقت تھا، تہجد پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ کر بیٹھے تھے تو اچانک نفس و شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا کہ جوانی کے وقت میں ایک عورت آئی تھی، بڑی حسین تھی، اے حکیم ترمذی اس وقت اگر ایک خواہش کو پوری کر لیتا تو کیا ہوتا، اللہ نے اتنی لمبی عمر دی ہے، توبہ تو ہو ہی جاتی۔ یہ خیال آیا، اس وقت تو معاملہ یہ تھا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ بدن کانپ گیا، مگر بڑھاپے میں آ کر یہ خیال آیا کہ چلو اگر یہ گناہ ہو ہی جاتا، کر ہی لیتے تو اس میں کیا فرق پڑتا تھا۔ یہ گویا ایک گناہ کے کرنے کا خیال ان کے نفس نے ان کے دل میں ڈالا، مگر تھے بڑے محدث اور تہجد گزار، پھر فوراً رونے لگے، اللہ اس وقت جبکہ گناہ بالکل سامنے تھا پھر بھی دل کا خیال تک نہیں گیا، اور آج جبکہ بڑھاپا آ گیا، کمزور ہو گیا ہوں میں، اور آج اس گناہ کا خیال کیوں آیا، رونے لگے، بہت روئے تڑپے، بہت روئے تڑپے۔ اسی مسلے پر آنکھ لگ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس زیارت میں حکیم ترمذی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا یہ درد عرض کیا کہ میرے پیارے آقا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب میں جوان تھا اور اس وقت یہ گناہ میرے سامنے آیا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی گناہ میرے دل پر نہیں آیا، اور اس عمر میں میرے دل پر یہ گناہ آ گیا، میں مر رہا ہوں، میرا کیا حال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حکیم ترمذی، جس وقت تم جوان تھے، جس وقت تم جوان تھے، تیری جوانی کی زندگی میرے زمانے سے قریب تھی، تیری جوانی کی زندگی میرے زمانے سے قریب تھی، تو جیسے جیسے بوڑھا ہوتا گیا، جیسے جیسے تو بوڑھا ہوتا گیا، وقت گزرتا گیا، آج کا تیرا یہ وقت میرے نبوت کے زمانے سے دور ہو چکا ہے۔ تو انسان جتنے اچھے زمانے میں ہوگا، دل پر اچھے خیالات آئیں گے، جتنے زمانے میں دور ہوتا چلا جائے گا، اس کے خیالات بدلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمارے دل پر جب اچھے خیالات آئیں، اچھے ارادے آئیں، اچھے جذبے آئیں، اس پر ہم عمل کریں۔ نہیں معلوم آنے والا زمانہ، نہیں معلوم آنے والا وقت، نہیں معلوم آنے والا وقت بزنس کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے کیسا زمانہ آ جائے کہ ہمارے دل کا حال بدلے، اور جو کاروبار کو ہم حرام سمجھتے تھے، ہو سکتا ہے اسی کاروبار میں ہم ہاتھ ڈال دیں۔ اس لیے آج جو پریشانی ہے، جگہ جگہ پیپروں میں آپ پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ پر آپ دیکھتے ہیں، امریکہ ہو، لندن ہو، جتنے ممالک ہیں، آج کے جوان ہوں، بڑے بڑے ایماندار ہوں، یہ سب کے سب سوسائڈ کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے کاروباری زندگی سے پریشان ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ایک اصول شریعت کا، کہ آج کی دنیا مہنگائی سے پریشان، آج کی دنیا کاروبار سے پریشان۔ لکھ لیجئے اس بات کو کہ جب تک سودی نظام دنیا میں رہے گا، جب تک سودی نظام دنیا میں رہے گا دنیا میں کبھی چین و سکون نہیں آ سکتا، یہ مہنگائی کبھی دور نہیں ہو سکتی ہے، انسان پریشان ہی پریشان رہے گا، چاہے گھر کے اعتبار سے، فرنیچر کے اعتبار سے، گاڑی کے اعتبار سے کتنا ہی اس کا اسٹینڈرڈ بلند ہو جائے، مگر سکون اس کو میسر نہیں ہو سکتا جس پر اللہ کی لعنت، نبی کی لعنت، فرشتے کی لعنت، صالحین کی لعنت ہو، ایسے کام پر جس پر ہر ایک کی لعنت ہو، ایسا کام اگر ہوتا ہوگا تو سکون انسان کو نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے آج کی دنیا پریشان اس لیے ہے کہ وہ سودی نظام میں جکڑی ہوئی ہے، ہر انسان سود کے نظام میں جکڑا ہوا ہے، اور سود کے نظام میں جکڑنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سودی نظام کتنا خطرناک ہے اس کو سنیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سود لیتا ہے اور جو سود دیتا ہے، اصل تو معاملہ انہی دونوں کا ہے، ایک نے لیا ایک نے دیا، جو سود لیتا ہے اور جو سود دیتا ہے اصل تو معاملہ انہی کا ہے، مگر آپ نے آگے چل کے فرمایا سود دینے والا، سود لینے والا، سود پر گواہ بننے والا، اس کے فارم کو فل اپ کرنے والا، لکھنے والا، ان تمام کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، نبیوں کی لعنت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سود کا ایک درہم 36 مرتبہ کوئی زنا کرے تو 36 مرتبہ زنا کی جو نحوست ہے اس سے کہیں زیادہ ایک درہم سود کی نحوست ہے۔ اب جس ایک درہم، ایک روپیہ سود کی اپنی نحوست ہوگی، اس گھر میں خیر و برکت کیسے آ سکتی ہے، اس میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ تو آج جو لوگ سوسائڈ ہو رہے ہیں، آج جو دنیا پریشان ہو رہی ہے، آج جو دنیا اپنے آپ سے بے چین ہو رہی ہے، 1987 میں امریکہ کے ایک شخص نے بڑے بڑے مالداروں سے انٹرویو لیا، جس میں تقریباً 30 بڑے بڑے مالدار، ایسے ایسے مالدار کہ جن کے پاس دولت کی انتہا، ان سے انٹرویو لیا۔ تو ایک نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا، ایک نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میرا مکان اتنا بڑا اتنا بڑا، گارڈن اتنا بڑا، اس کا پیسج اتنا بڑا، گاڑیاں اتنی، اس کی پارکنگ اتنی بڑی ہے، مگر میرا گھر مجھے پجڑے کی طرح معلوم ہوتا ہے، مگر میرا گھر یہ پرندے کے پجڑے کی طرح معلوم ہوتا ہے، میں اپنے اس گھر میں بے چین سا رہتا ہوں۔ کیوں؟ بنیاد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر، سودی نظام میں پڑھ کر انسان اگر کاروبار کرے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، ایک بندہ اگر سچے انداز میں تجارت کرتا ہے تو اس کی ہمت افزائی، اس کی تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح دی؟ التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، سچے اور امانت دار تاجر کے بارے میں فرمایا کہ وہ انسان مرنے کے بعد شہیدوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جب سچی تجارت کرنے والے کا درجہ اتنا بلند، تو جو غلط تجارت کرنے والا ہوگا اس کا درجہ اور کتنا کمتر ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اس زمانے میں کہ ہم اپنے کاروبار میں چاہے نفع کم ہو، بزنس میں، دکان میں چاہے نفع کم ہو، ہم اس میں حرام سے بچیں، حرام سے بچیں، حلال کو اختیار کریں۔ اس حلال کو اختیار کرنے کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ آخری روایت سن لیجیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عجیب انداز میں بیان فرمایا ہے، ہم اور آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، بڑے عجیب انداز میں ایک روایت کو بیان فرمایا، فرمایا جس انسان نے کوئی کپڑا پہنا، 10 درہم کا کسی نے کپڑا بنایا، اور اس 10 درہم میں 9 درہم اس کے حلال ہیں، 9 درہم اس کے حلال ہیں، ایک کپڑا کسی نے بنایا 10 درہم میں، ایک 9 درہم اس کا حلال اور ایک درہم اس کا حرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر فرمایا، اپنے کان پر انگلی رکھ لیا عبداللہ ابن عمر نے، اپنے کان پر انگلی رکھا، اور انگلی رکھنے کے بعد انہوں نے کہا میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں، میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث نبی کی زبان سے نہ سنی ہو۔ اشارہ تھا کہ مجھے اس حدیث کے یاد ہونے پر پورا یقین ہے، اگر میں غلط کہتا ہوں تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں، میں دنیا کی کوئی بات نہ سن سکوں اگر میں غلط کہتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حرام کا اثر کتنا زیادہ پڑتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس پر ایک فرشتہ آتا ہے، ملک شام بیت المقدس پر ایک فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ آنے کے بعد اعلان کرتا ہے، فرشتہ آنے کے بعد اعلان کرتا ہے، ایسے لوگوں کا کوئی فرض، ایسے لوگوں کا کوئی فرض اور کوئی نفل عبادت اللہ کے یہاں قبول نہ ہو جو حرام پیسے کو کھاتا ہو۔ آج کی دنیا حرام کی طرف جا رہی ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو دینی ماحول دیا ہے۔ یہ مساجد، مساجد میں دینی بیانات، دعوت و تبلیغ، یہ مدارس، یہ علماء کی محنتیں، یہ تمام تر جو دینی کاوشیں، دینی محنتیں ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہم بہت حد تک حرام سے بچتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بے خیالی میں بھی، بے دھیانی میں بھی، ہمارے کاروبار میں، ہمارے مال میں، ہمارے گھر میں ذرہ برابر کوئی بھی حرام چیز شامل نہ ہو۔ بہرحال میں یہاں چل رہا تھا کہ تین چیزیں ہیں، اس میں تیسری چیز اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت، معصیت اور نافرمانی کے ساتھ انسان چین کی زندگی اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ لیکن انسان اگر توبہ کر لے اور اللہ کے سامنے سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اس آخری بات سن لیجیے، حبیب اعظمی رحمتہ اللہ علیہ، جن کا زمانہ بڑا آزادی کا زمانہ تھا، بڑے آزاد زندگی گزارا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ واقعہ لمبا ہے، میں اس کو مختصر کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حبیب اعظمی رحمتہ اللہ علیہ کاروباری تھے، کاروبار کرتے تھے، اس کاروبار میں وہ دوسروں کو پیسے دیتے تھے اور اس پر سود لیا کرتے تھے۔ پروردگار کبھی کبھی انسانوں کو ٹرننگ پوائنٹ دیتا ہے، ایک ایسا موقع دیتا ہے کہ جس موقع کو دیکھ کر انسان اگر اپنا راستہ بدلنا چاہے تو آسانی سے بدل سکتا ہے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں۔ کبھی کبھی حرام طریقے سے بہت زیادہ نفع ہوا، نفس ہمارا خوش ہوا، پھر بعد میں چل کے کوئی ایسا راستہ آیا کہ سارا پیسہ مٹ گیا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے سوچنے کا، دیکھو تم لیا تو دیا تو دیا ہے، لیا ہے تم نے، ہم نے تم سے لے لیا۔ تو بہرحال حبیب اعظمی رحمتہ اللہ علیہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی کو بکرے کا سر دیا کہ اس کو پکا کے رکھنا، میں آتا ہوں۔ جب واپس آئے اور بیوی سے کہا کہ کھانا لاؤ، بیوی دیگچی میں گئی، پتیلی میں، پتیلی کو دیکھا تو پتیلی میں گوشت نہیں تھا بلکہ پتیلی کا پورا حصہ جمع ہوا خون بن گیا۔ اب بیوی نے کہا کہ حبیب ابھی تجھے شرم نہیں آتی، اللہ کی پکڑ آئی اور اللہ تجھے ہدایت دینا چاہتا ہے کہ میں نے تو بکری کے سر کا گوشت پکایا، جب اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ سب کا سب جمع ہوا خون کا لوتھڑا ہے۔ حبیب اعظمی سمجھ گئے میرا اللہ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں، توبہ کر لیا۔ توبہ کرنے کے بعد جن سے مال لیا تھا تمام کے مال کو انہوں نے واپس کر دیا، تمام کے مال کو انہوں نے واپس کر دیا۔ اب توبہ طائب ہو گئے۔ اب سنیے ذرا، بدنامی ایسی تھی کہ جب وہ کسی راستے سے گزرتے تھے تو راستے سے گزرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیلتے تھے، چھوٹے بچے جب دیکھتے کہ حبیب اعظمی جا رہے ہیں تو بھاگتے تھے، ارے بھاگو بھاگو، حبیب اعظمی جا رہا ہے، اگر اس کے پاؤں سے اڑنے والا دھول اگر اپنے اوپر پڑ جائے گا تو اللہ کی نحوست بھی اپنے کو لگے گی۔ اتنے بدنام کہ اگر ان کے بدن سے، پاؤں سے اڑنے والا دھول اگر اپنے کو لگ جائے تو اللہ کی نحوست لگے گی۔ یہ حال تھا۔ مگر جب تقوی کی زندگی اپنا لی، گناہوں سے توبہ کر لیا، پاکیزہ زندگی بنا لی، اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا، حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آنے جانے لگے، ان کے پاس توبہ طائب ہونے لگے، ذکر کرنے لگے۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ وہی حبیب اعظمی جب سڑکوں سے، بازاروں سے گزرتے تھے تو جوان لڑکے ان کے قدم پر قدم رکھتے تھے، جہاں پاؤں رکھا وہاں پاؤں رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ جس زمین پر حبیب کا پاؤں لگا ہے اگر میرا پاؤں اسی جگہ پڑ جائے تو اللہ سے امید یہ ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں مختصر زندگی عطا فرمائی ہے، اس مختصر زندگی میں جو کمی کوتاہی مالی اعتبار سے عمل کے اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے جس طرح بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اس کمی کوتاہی سے ہم توبہ صاحب ہو جائیں. اللہ رمضان کے مہینے میں مغفرت کی دریا، رحمت کا دریا اللہ کھولے ہوا ہے. ہم جتنا بھی اللہ سے معافی تلافی کریں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پروردگار ہمیں اور آپ کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری امت مسلمہ کو اللہ محفوظ فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اپنے اللہ کے سامنے آج توبہ کریں گے اپنی پچھلی زندگی سے. اسے تمام احباب اس طرح بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، خیال کیجئے کہ اللہ نے اس وقت دنیا کی سب سے بہتر جگہ، حرمین کے بعد سب سے بڑی جگہ، بیت المقدس کے بعد سب سے پاکیزہ جگہ، اس پاکیزہ جگہ میں اللہ نے دنیا کے سب سے بڑے گندے کو بیٹھنے کا موقع دیا. میرے مولا ہماری زندگی کے ایک ایک دن پر گناہوں کے دھبے ہیں. اللہ اگر آپ یہ شرط لگا دیتے کہ رمضان کے مہینے میں، مبارک مہینے میں میرے گھر میں وہی میرا بندہ آ سکتا ہے جس کا بدن پاک ہو، جس کا دل پاک ہو، تو مولا ہم تو آپ کے گھر میں قدم بھی نہ رکھ پاتے. اللہ آپ نے گناہوں کے باوجود اپنے گھر میں آنے دیا. اللہ آج ہم اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اور آپ سے ہمت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں روزی کے اعتبار سے حلال راستہ، کاروبار کے اعتبار سے حلال راستہ، بزنس کے اعتبار سے حلال راستہ عطا فرما. حرام تمام راستوں سے، حرام روزی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ اگر کبھی بے جانے بے سمجھے کوئی حرام لقمہ اگر اندر چلا گیا ہو تو اللہ اس کی حفاظت سے ہماری حفاظت فرما. اپنے آپ کو سوچئے، ہم تمام کے تمام خدا کے گھر میں بھوکے پیاسے، دور دور کے مسافر، بوڑھے بوڑھے بیمار، صحت مند جوان، تمام کے تمام جمع ہیں. رب کریم کو رحم آ سکتا ہے، کرم کر سکتا ہے. اس لیے آج ذرا ہم مانگ لیں کہ اللہ ہمیں اب ہمارے گھر کا سکون عطا فرما. اللہ ہمارے گھر میں سلامتی اور عافیت عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں ٹینشن اور بے سکونی اور بے قراری کی زندگی سے نجات عطا فرما. آج کتنے ایسے ہیں، دولت کا ڈھیر ہے مگر اولاد کے غم میں ڈوبا ہے. آج کتنے ایسے ہیں جس کے پاس دولت کا انبار ہے مگر بیٹی کے بدچمنی سے پریشان ہے. آج کتنے ایسے ہیں جو کاروبار میں نقصان سے پریشان ہیں. اللہ آپ پریشانی سے نجات دینے والے ہیں. ہم گناہگار صحیح، ہم خطا کار صحیح، مگر میرے مولا تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے. لہٰذا اسی کریم اللہ کے سامنے اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالیں. توبہ کی نیت سے ندامت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیے. اس طرح پڑھیے کہ اللہ کو پیار آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے اوپر اگر کوئی پولیس پکڑنے کو آ جائے، ابھی پولیس نے پکڑا بھی نہیں، ہاتھ بڑھایا بھی نہیں، کس طرح بیچارہ مجرم جھول جھول کر، اس طرح لوز ہو کر، نرم ہو کر، گر گرا کر کہتا ہے معاف کر دو معاف کر دو، اب میں ایسا نہ کروں گا. ایک پولیس کے ڈنڈے کو دیکھ کر تڑپ جاتا ہے، ہمیں بھی تو اگر قبر کے ڈنڈے لگنے ہیں، معاشر کے عذاب کو دیکھنا ہے. دیکھ کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنے اللہ کے سامنے جھڑیے، روئیے میرے اللہ اب نہ کریں گے، مولا اب بچیں گے اور آپ بچا دیں گے، اللہ رب العزت کرم کر دے گا. یاد میں تیری، یاد میں تیری سب کو بھلا دو، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دو، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے.
جب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اب تو رہے بس لازم آگ
جیسے ایک غم کا مارا پکڑا ہوا کیسی فریاد کرتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اسی طرح غم کے ساتھ پڑھی حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے حلق سے نکلے آپ ذرا سوچئے وہ ولی کی اپنے مرے کس کی عورت جس کا نام بابا تھا کہ حلق میں انگور کا دانا رکھا کچھ بول نہ پائی کچھ پڑھ نہ پائی اور طرف اس نے جان دیا اللہ ایسی موت سے ہماری حفاظت کرنا حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے خدا حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا ہے میرے خدا اب تو رہے بس آدم آخر پھر دے زباں ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا
محبت عطا فرما، حبیب کی محبت عطا فرما،
جتنی کوتاہی ہو چکی اس میں معاف فرما اے اللہ، اس پورے شہر کو بنا عفت کا عافیت کا گہوارہ بنا، ذہن و سکون کا گہوارہ بنا، یہاں کے جتنے اہل ایمان ہیں وہ تمام کے حلال کاروبار میں برکت عطا فرما، بے برکتی سے، نقصان سے، خسارے سے، پریشانی سے تمام اہل ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ، جہاں جہاں اہل ایمان پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، عالم اسلام میں امن قائم فرما، امن کی حفاظت فرما اے اللہ، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ، یہاں آپ کے کچھ بندے دور دراز سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر آپ کے قدم کو تھام کر بیٹھے ہیں اے اللہ، اس دعاؤں پر اس دعاؤں کو قبول فرما کر اپنے شہر کے لیے وہ تمام دعاؤں کو قبول فرما، شہر کے مرد اور عورتوں کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ، ہم تمام کا یہاں پہ بیٹھنا، آپ کے در کو تھامنا، آپ کے مسلے پر آپ کو چپ کر کر بیٹھنا اللہ قبول کر لیجیے، مولا قبول کر لیا، مولا قبول کر لیا، قبول نہیں کیا، قبول نہیں کیا، مولا ہم سے بڑھ کر اے اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کے نام سے بھی دعائیں کی ہیں وہ تمام ہم سب کو عطا فرما، شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے تو تمام شرور سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.